ہفتہ 11 فروری کے سیربین کے سامعین کو جاوید سومرو کا سلام پہنچے. پاکستان سپر لیگ سکینڈل کی زد میں، دو کھلاڑی معطل، 3 سے پوچھ گچھ جاری. کیا سکینڈل سپر لیگ کو متاثر کرے گا؟
کسی اور ذرائع سے یہ لیک ہوتی، اس کے بعد پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کارروائی کرتا تو پھر یہ ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے بک میکر سے مبینہ طور پر رابطے کے الزام میں شرجیل خان اور خالد لطیف کی معطلی کے بعد مزید کھلاڑیوں سے پوچھ گچھ کی ہے. تفصیل بتا رہی ہیں سبا ناز.
پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے ٹویٹ کیا ہے کہ بین الاقوامی سنڈیکیٹ سے مبینہ طور پر رابطے کے سلسلے میں اینٹی کرپشن یونٹ نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا ہے اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے فاسٹ بالر محمد عرفان سے پوچھ گچھ کی ہے. نجم سیٹھی نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پی سی بی کا اینٹی کرپشن یونٹ پاکستان سپر لیگ کو بدعنوانی سے بچانے کے لیے چوکس رہے گا. اسلام آباد یونائیٹڈ کے بیٹس مین شرجیل خان اور خالد لطیف کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جمعے کو معطل کر دیا تھا اور ان دونوں کو وطن واپس بھیج دیا گیا تھا.
افغانستان کے صوبے ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ میں ایک مرکزی بینک کے باہر کار بم دھماکہ ہوا. صوبائی گورنر کے ایک ترجمان کے مطابق حملے میں 6 افراد ہلاک جبکہ 21 زخمی ہوئے. ترجمان کے مطابق بمبار نے بارود سے بھری گاڑی بینک کے باہر کھڑی افغان نیشنل آرمی کی گاڑی میں جا ماری، جہاں اس وقت تنخواہ لینے کے لیے شہریوں کی قطار موجود تھی. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ان کی جانب سے اس بینک پر پہلے بھی حملہ کیا جا چکا ہے. ترکی میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ صدر کے اختیارات میں اضافے کے حوالے سے تجاویز پر 16 اپریل کو ریفرنڈم کرایا جائے گا. ریفرنڈم کے اعلان کی تفصیل جانتے ہیں حمیرہ کمل سے.
صدر رجب طیب اردوغان نے جمعے کو اصلاحات کے بل پر دستخط کیے ہیں، جس سے رائے شماری کی راہ ہموار ہو گئی ہے. ان تجاویز کے تحت جدید ترکی میں پہلی مرتبہ ایگزیکٹو پریزیڈنسی کا قیام عمل میں لانے کے لیے کہا گیا ہے. صدر کے پاس نئی اصلاحات کی منظوری کے بعد نئے اختیارات ہوں گے، جن کے تحت وہ وزراء کا تقرر کر سکیں گے اور بہت سے قوانین کا حکم جاری کر سکیں گے. صدر اردوغان کا کہنا ہے کہ یہ تجویز کردہ اصلاحات ترکی کو مزید مستحکم کرنے میں مدد دیں گی، تاہم ناقدین صدر پر آمرانہ رویے کا الزام لگا رہے ہیں. اس بل میں یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ ملک میں پارلیمانی اور صدارتی انتخابات ایک ہی وقت میں منعقد ہوں گے، جس کے لیے ممکنہ تاریخ 3 نومبر 2019 ہے.
یمن میں 10 سال سے زائد عرصے سے جیل میں قید 7 پاکستانی ماہی گیر گھر لوٹ آئے ہیں. ماہی گیروں کا تعلق بلوچستان اور سندھ کے ساحلی علاقوں سے ہے اور انہوں نے 10 سال قبل سمندری حدود پار کی اور یمن میں پکڑے گئے. انہیں یمن کے دارالحکومت سنا میں رکھا گیا اور اب انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس اور پاکستان کی وزارت خارجہ کی مدد سے انہیں چھڑوایا گیا ہے. ان کی رہائی کی کوششوں کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے ترجمان نجم عباسی نے بی بی سی کو بتایا.
ICRC نے جو اپنا ہمارا دفتر ہے یمن میں، ان کی مدد سے ہم نے جو سنا کے حکام سے رابطہ کیا اور ان سب کے تعاون سے، کیونکہ ان کے پاس ان لوگوں کے پاس سفری دستاویزات بھی نہیں تھے، تو پھر دفتر خارجہ کی مدد سے ان کے جو سفری اخراجات جو دستاویزات بنائے گئے اور حکام جو سنا کے حکام ہیں ان کے تعاون سے ان کی رہائی ممکن ہوئی اور ICRC نے اپنے جہاز کے ذریعے ان کو یمن سے جبوتی منتقل کیا اور یہاں سے ICRC پاکستان سے ہماری ایک نمائندہ گئی ہوئی تھی جبوتی، جنہوں نے ان کو ریسیو کیا اور گزشتہ رات ان کو واپس پاکستان میں لے کر آئے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی نرسز نے کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو وہ سرکاری ہسپتالوں میں ایمرجنسی کے سوا دیگر شعبوں میں بطور احتجاج کام کرنا بند کر دیں گی. ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو دوسرے صوبوں کی نرسوں کے مساوی مراعات دی جائیں. کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں ان کا کہنا تھا.
ایمرجنسی وارڈ جو ہیں CCU ہے، نرسری ہے، ICU ہے، OTs جو ہیں ایمرجنسی OT، ایمرجنسی گائنی OT، جنرل OT، یہ چیزیں اور KULT یہ کھلی رکھیں گے کہ پیشنٹ سفر نہ کریں، لیکن دوسرے وارڈز جو ہیں وہ بند ہوں گے. جی پورے بلوچستان میں.
کراچی میں مقیم مقتول بلوچ رہنما غلام محمد بلوچ کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ چند روز قبل ان کے لاپتہ ہونے والے بیٹے بالاج بلوچ گھر واپس لوٹ آئے ہیں. تفصیل بتا رہی ہیں نازیہ گلزار.
خاندانی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ نامعلوم افراد بالاج بلوچ کو ان کے گھر کے پاس چھوڑ گئے ہیں. اس سے قبل بالاج بلوچ کے خاندان کا کہنا تھا کہ 6 دن قبل سادہ لباس میں ملبوس افراد انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے. بالاج کے کزن سجاد حسین نے بتایا کہ بالاج ملیر کے علاقے میں اپنے نانا کے گھر پر مقیم تھے اور 3 فروری کی رات تقریباً 2:30 بجے کے قریب سادہ لباس میں ملبوس اہلکار گھر میں داخل ہو کر بالاج بلوچ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے. بالاج کے والد غلام بلوچ اپریل 2009 میں لاپتہ ہوئے تھے اور 9 اپریل کو تربت کے علاقے مرغاب سے ان کی تشدد زدہ لاش ملی تھی.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
رول ساؤنڈ کیمرہ ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان صدر کے عہدے کو مزید اختیارات دینے کے لیے ریفرنڈم 16 اپریل کو کرا رہے ہیں اور یمن میں تقریباً 10 برس سے قید پاکستانی ماہی گیر کیسے وطن واپس پہنچے, اس کا تذکرہ سیربین میں ذرا دیر میں کریں گے. لیکن پہلے پاکستان سپر لیگ کے اسکینڈل کا جائزہ لیتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ نے بین الاقوامی سنڈیکیٹ سے مبینہ طور پر رابطے کے سلسلے میں شرجیل خان اور خالد لطیف کی معطلی کے بعد آج محمد عرفان, شہزیب حسن اور ذوالفقار بابر سے بھی پوچھ گچھ کی. پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بین الاقوامی سنڈیکیٹ سے مبینہ طور پر رابطے کے سلسلے میں اینٹی کرپشن یونٹ نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا ہے اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے فاسٹ بالر محمد عرفان سے پوچھ گچھ کی. اسلام آباد یونائٹیڈ کے بیٹس مین شرجیل خان اور خالد لطیف کے خلاف یہ کارروائی ایک بین الاقوامی سنڈیکیٹ سے مبینہ طور پر ان کے رابطے کے بعد عمل میں آئی ہے جو پاکستان سپر لیگ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. پوری صورتحال کی تفصیل اور تجزیے کے لیے میں نے دبئی میں موجود امن نگار عبدالرشید شکور سے بات کی.
دیکھیے, یہ پاکستان سپر لیگ جب شروع ہوئی تھی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ چونکہ یہ T20 لیگز میں جو بکیز ہیں یہ اپروچ کرتے ہیں, کھلاڑیوں سے روابط ہوتے ہیں, تو انہوں نے بڑی سختی کر رکھی تھی. لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ ہوا اور یہ پتہ چلا کہ جو شرجیل خان اور خالد لطیف سے ایک سنڈیکیٹ نے رابطہ کیا اور ان کی ایک ملاقات ہوئی, تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو اینٹی کرپشن یونٹ ہے وہ سرگرم تھا, وہ ان کو دیکھ رہا تھا, تمام کھلاڑیوں پر اس کی نظر تھی, تو انہوں نے ایک کارروائی کی اور ان کھلاڑیوں کو ان جو بکیز ہیں ان سے روابط پر ان کو پکڑا اور ان سے پوچھ گچھ کی گئی اور اس کے بعد ان کو عبوری طور پر معطل کر دیا گیا, ان کو شوکاز کیا گیا ہے اور ان کو پھر وطن واپس بھیجا ہے. اس کے بعد جو تحقیقات ہیں اس کا دائرہ وسیع کیا گیا اور مزید کھلاڑیوں سے جو ہے وہ پوچھ گچھ کی گئی اور معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ کیا صرف یہی 2 کھلاڑی تھے یا ان کے علاوہ بھی کچھ اور بھی معاملہ ہے. تو محمد عرفان جو اسلام آباد یونائٹیڈ کے فاسٹ بالر ہیں, ذوالفقار بابر جو کوئٹہ سے کھیل رہے ہیں اور شہزیب حسن جو اوپنر ہیں کراچی کنگز کے, ان تینوں سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب سے کچھ دیر پہلے جو بات میڈیا سے بات کی ہے, ان کا جو پریس ریلیز آیا تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کھلاڑی جو ہیں ابھی فی الحال ان کو یہاں سے واپس نہیں بھیجا جا رہا اور نہ ہی ان کو معطل کیا گیا ہے اور یہ ابھی یہیں رہیں گے. لیکن پاکستان کرکٹ جی
تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی بکیوں کے ساتھ یا کوئی اور وجہ؟
ابھی تک جو ہے اس سلسلے میں واضح طور پر کرکٹ بورڈ نے کوئی اس طرح نہیں کہا, لیکن ان کی جو پریس ریلیز آئی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جو ان سے پوچھ گچھ کی گئی ہے, لیکن ابھی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ ان کو ہم وطن واپس بھیجیں. اور یہاں پہ جو فرنچائزیز ہیں ان کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ ان کھلاڑیوں کو کلیئر کر دیا گیا. جیسے شہزیب حسن کے بارے میں کراچی کنگز نے کہا ہے کہ ان کو کلیئر کر دیا گیا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو معطلی کا خطرہ ہو. تو یہ صورتحال اس وقت ابھی خاصی پیچیدہ ہے क्योंकि ये पाकिस्तान सुपर लीग पर एक बराह राज जर पड़ी है जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत अहम इवेंट के तौर पर उसने शुरू कर रखा है।
तो ये बताइएगा शकूर के ये जो मुलाकात हुई है मुबैना तौर पर ये कहाँ पर हुई है, क्या ये पाकिस्तान में हुई है या दुबई में हुई है या कहीं और हुई है, और ये रबते कितने वसी थे, क्या एक मुलाकात हुई है या पहले से ही कोई रबते थे, इस पर कोई चीज सामने आई है?
ये मुलाकात यहीं हुई है, यहीं दुबई में हुई है। जाहिर सी बात है कि ये पांचों टीमें जो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने वाली जो पांचों टीमें हैं वो काफी दिनों से टूर्नामेंट शुरू होने से काफी दिन पहले ही यहाँ पे आ गई थी, उनकी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी, उनकी सारी एक्टिविटी शुरू हो गई थी। तो जो कॉन्टैक्ट हुआ है जो मशकूक अफराद का इन खिलाड़ियों से वो दुबई में ही हुआ है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि किसी फॉर्मर जो प्लेयर हैं उनके तवज्जुह से जो है इन दोनों खिलाड़ियों को पैगाम दिया गया था कि उनके कोई दोस्त हैं जो आए हैं तो आप उनसे मुलाकात कर लें। लेकिन पसे पर्दा ये जो दोस्त थे ये किसी सिंडिकेट का हिस्सा थे जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एंटी करप्शन यूनिट है वो नजर रखे हुए था, तो उन्होंने उनको पकड़ा है और उनसे जो पूछताछ की गई। हालांकि जो शर्जील खान के जो वालिद हैं उन्होंने आज हैदराबाद में मीडिया से बात की है और उन्होंने तमाम इल्जाम की तरदीद की है। उनका कहना है कि कोई उनके बेटे ने कोई ऐसी यानी डील नहीं की, लेकिन उनसे ये गलती हुई है कि जब किसी जो बुकिंग हैं या मशकूक अफराद हैं उन्होंने जब उनसे रब्ता किया है तो उन्होंने इसकी इतला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके एंटी करप्शन यूनिट को नहीं दी, जो दी जानी चाहिए जो क्लॉज है आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट उसकी कोड ऑफ कंडक्ट की, तो ये खिलाफ वर्जी हुई है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें खुलेंगी और ये पता चलेगा कि इसमें मजीद कितने खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं या क्या है, ये तो अब आने वाले दिनों में ही
ये बताइएगा ये बताइएगा कि इसमें कुछ जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया गया, क्योंकि एक मुलाकात हुई है, ये क्रिकेट का टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है, तो थोड़ी सी तहकीक होती, कुछ मालूमात जमा की जाती और अगर वो पाए जाते उसमें मुलव्वस तो उसके बाद कोई कार्रवाई होती, कुछ जल्दबाजी नजर आती है?
नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि इतना बड़ा कदम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कभी नहीं उठाता जब तक उनके पास कोई शवाहिद या सबूत ना होते। और कल जब पाकिस्तान सुपर लीग के जो चेयरमैन है नजम सेठी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी चेयरमैन है, वो यहाँ पे प्रेस बॉक्स में आए थे तो उन्होंने मुख्तसरन बात की थी यहाँ पे जो मीडिया है, और उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो है वो एविडेंस मौजूद थे, शवाहिद मौजूद थे, और यही बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान जो कल यहाँ से रवाना हुए पाकिस्तान वापस गए हैं तो उन्होंने भी कराची एयरपोर्ट पर ये कहा कि इन दोनों के बारे के खिलाफ हमारे पास सबूत मौजूद थे। तो मैं नहीं समझता कि ये जल्दबाजी की गई है, बल्कि ये एक उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि जिससे ये पाकिस्तान सुपर लीग को बचाना भी मकसूद है, क्योंकि अगर ये खबर कहीं दाएं बाएं से और किसी और जराए से ये लीक होती और ये आती उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कार्रवाई करता तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में ये गेंद जाती कि ये इनको छुपाने की कोशिश की गई थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अब इस इवेंट को बचाने की कोशिशों में लगा हुआ।
दुबई से अब्दुलरशीद शकूर। क्रिकेट के दीवाने मुल्क पाकिस्तान में सुपर लीग के शुरू होते ही उसमें बेपनाह दिलचस्पी है, लेकिन ताजा तरीन स्कैंडल के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर खेल से ज्यादा स्कैंडल मौजूए बहस बन गया है। मैंने माहौल और वहां जारी बहस पर बात की इस्लामाबाद में बीबीसी के हमारे साथी जीशान जफर से।
जी जावेद, दो दिन पहले जुमेरात को पाकिस्तान सुपर लीग का जब आगाज हुआ था तो पाकिस्तान में काफी जोश व खरोश था, खास तौर पे इस टूर्नामेंट की जो इफ्तिताही तकरीब थी और इसके बाद जो मैच था। गुज़श्ता जो सीज़न था, गुज़श्ता साल जो सुपर लीग का पहला सीज़न था, इसके दौरान भी देखने में ये आया था कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया अवाम की दिलचस्पी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होती गई। तो अभी ऐसा ऐसा ये टूर्नामेंट जो है वो अपना रंग जमा रहा है और अवाम जो है ऐसा ऐसा जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा टीमों की परफॉर्मेंस होगी, ज्यादा छक्के चौके लगेंगे, कोई नए रिकॉर्ड्स बनेंगे, तो उस तरह अवाम की दिलचस्पी इसमें बढ़ती जाएगी।
लेकिन ये जो स्कैंडल हुआ है उसके बाद कुछ असर पड़ा है अवाम के जोश खरोश में या उनके उनका अभी तक वही सूरत हाल है?
जी जावेद, यहाँ पे इससे पहले जो लोकल मीडिया था मुकामी ज़राए अब्लाग उसमें इस टूर्नामेंट की खूब तशहीर की जा रही थी जिससे अंदाजा होता था कि अवाम की दिलचस्पी अब इसमें बढ़ना शुरू हो गई है, लेकिन कल से जब से रात में ये स्कैंडल सामने आया कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो स्ट्रॉन्ग टीम है, जो दफाई चैंपियन भी है इस्लामाबाद यूनाइटेड, इसके दो अहम खिलाड़ी शर्जील खान जो हैं और खालिद लतीफ, وہ مبینہ طور پر بک میکرز کے ساتھ جواریوں کے ساتھ رابطے کی بنا پر ان کو معطل کر دیا گیا. تو اس کے بعد سے جو لوکل میڈیا ہے اور جو عوام ہے اس کی دلچسپی جو ہے اس ٹورنامنٹ سے قدرے ہٹ کر یہ جو سکینڈل سامنے آیا ہے اس پہ زیادہ فوکس ہے. اگر آپ لوکل میڈیا کو دیکھیں تو ان کے ٹاک شوز جو ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن ہیں وہ اسی سکینڈل کو لے کر اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ ایک نیا سکینڈل کیسے آ گیا, کیونکہ اس کے ساتھ جو پرانا سکینڈل تھا جس میں محمد عامر جو ہیں انگلینڈ کے دورے کے دوران پاکستانی کرکٹ ٹیم اس کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر پی سی بی کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کو جواریوں سے جو میچ فکسر ہیں اسپاٹ فکسنگ سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے, اس کے اوپر سوالیہ نشان تو اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوکل میڈیا میں یہ اسکینڈل بھی نیا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے.
اسلام آباد سے یہ تھے ذیشان ظفر. اور دبئی میں پاکستان سپر لیگ کے آج دو میچز ہو رہے ہیں. تفصیل کے لیے ذرا دیر میں ہم براہ راست دبئی جائیں گے, لیکن پہلے ترکی سے خبر, جہاں حکام نے تصدیق کی ہے کہ ملک میں مجوزہ آئینی تبدیلیوں کے لیے ریفرنڈم 16 اپریل کو کرایا جائے گا. صدر اردوان ترکی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا با اختیار صدارتی عہدہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس کو وزراء کے انتخاب اور بعض قوانین کو معطل یا تبدیل کرنے کے اختیارات بھی ہوں گے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں عمیرا قمر.
ترک حکام نے تصدیق کی ہے کہ صدر کے اختیارات میں اضافے کے حوالے سے تجاویز پر 16 اپریل کو ریفرنڈم کروایا جائے گا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر رجب طیب اردوغان نے جمعے کو اصلاحات کے بل پر دستخط کیے ہیں جسے رائے شماری کی راہ ہموار ہو گئی ہے. ان تجاویز کے تحت جدید ترکی میں پہلی بار ایگزیکٹو پریزیڈنسی کا قیام عمل میں لانے کو کہا گیا ہے. صدر کے پاس نئی اصلاحات کی منظوری کے بعد نئے اختیارات ہوں گے جس کے تحت وہ وزراء کا تقرر کر سکیں گے اور بہت سے قوانین کا حکم جاری کر سکیں گے. صدر اردوغان کا کہنا ہے کہ یہ تجویز کردہ اصلاحات ترکی کو مزید مستحکم کرنے میں مدد دیں گی, تاہم ناقدین صدر پر آمرانہ رویے کا الزام لگا رہے ہیں. خبر رساں ادارے اے بی کے مطابق اس بل میں یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ ملک میں پارلیمانی اور صدارتی انتخابات ایک ہی وقت میں منعقد ہوں, جس کے لیے ممکنہ تاریخ 3 نومبر 2019 ہے. جنوری میں ترک پارلیمان نے آئین کے آرٹیکل 18 کی منظوری دی تھی, تاہم اس موقع پر پارلیمان کے اراکین میں ہاتھا پائی بھی دیکھنے کو ملی. گزشتہ برس ملک میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد میڈیا اور دیگر اداروں کے خلاف ہونے والے کریک ڈاؤن پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے, تاہم صدر کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ملک کے استحکام کے لیے یہ تبدیلیاں بھی ضروری ہیں. نئی اصلاحات کے تحت ملک کے وزیراعظم کا عہدہ موجودہ وزیراعظم بن علی یلدرم کے بجائے کسی اور شخصیت کے پاس جائے گا, یا پھر اس عہدے کی جگہ نائب صدر کا عہدہ ہوگا.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی حمیرہ قمل کی آواز میں. اور ترکی کے اس مجوزہ ریفرنڈم کے تجزیے کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے واشنگٹن میں موجود مشرق وسطی کے تجزیہ کار کامران بخاری سے بات کی اور پوچھا کہ صدر اردوان کو ریفرنڈم کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی.
دیکھیں, اس کی دو مین وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ تھی کہ جو برسر اقتدار جماعت ہے اے کے پی, جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی جو ہے, ان کے جو پانی ہیں اور ان کے جو سربراہ ہیں رجب طیب اردوان, وہ حکومت 3 جو ہے ٹرمز کر چکے تھے پرائم منسٹر کے طور پہ. تو اب وہ ان کی اپنے منشور کے اندر ہے کہ 3 ٹرمز کے بعد وہ مزید وزیر اعظم رہ نہیں سکتے, اس لیے انہوں نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا. لیکن چونکہ صدر کا عہدہ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو نہیں ہوتا, وہ ایک طرح سے جو ہے نا علامتی ہوتا ہے, تو اس وجہ سے صدر اردوان جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں ریاست کی بھاگ دوڑ رہے. تو وہ اس پہ یہ تو تھا جو ہے, مطلب کئی سالوں سے یہ چلا آ رہا تھا سلسلہ, جب سے یہ صدر بنے ہیں اپنا کچھ سال پہلے. پھر یہ ہے کہ ان کو ریاست کی جانب سے بہت زیادہ, ریاست کے بہت سارے پاور سینٹرز کی جانب سے جو ہے مخالفت بھی تھی. گولین موومنٹ تھی, کمالس تھے, مسلح فوج میں جو ہے مخالفت کے جو ہے وہ تھڑ تھے, تو اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے بھی یہ کیا جا رہا. لیکن اب پچھلے سال 15 جولائی کو جو کو ہوا, اس کے بعد جو ہے نظام کو یہ اس نظام کی تبدیلی کی شدت اور ضرورت اور بڑھ گئی, کیونکہ جو ہے پورے نظام کو صحیح وہ ایک طرح سے جو ہے اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے, اور جو مخالفین ہیں ان کو پرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک طرح سے جو پہلے سے پلان بنا ہوا تھا وہ ایک طرح سے مزید بہانہ بن گیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے جو ہے اگر ہم جو ہے تبدیلی لا رہے ہیں تو اس کے پیچھے پبلک سپورٹ بھی بہت زیادہ ہوگی. اسی وجہ سے मैं समझता हूँ कि उनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो जाके नेशनल रेफरेंडम करा।
लेकिन ये बताएं कि उर्दुआन पर पहले ही मगरब में खास तौर पर और बाकी दुनिया में भी ये इल्ज़ाम लगता है कि उनका तरीके हुकुमरानी जो है वो काफ़ी डिक्टेटोरियल है, मतलब वो एक तरह से मुतलिकुल अनानी है उनके तरीके में हुकुमरानी के। तो इस तरह के इख्तियारात सदर को देने यानी खुद को देने में इस तनकीद में और इजाफा नहीं होगा?
जी हो रहा है बिल्कुल, वो बजा है अपनी जगह पे जो तनकीद है, क्योंकि अगर जो है वो निज़ाम के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है और नेट इफेक्ट ये हो रहा है कि जो सदर है उसके पास एक डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ पावर है, तो फिर उसको आप क्या कहेंगे? मतलब यही कहेंगे कि भाई वो ज्यादा निज़ाम जो है वो उसकी जो टेंडेंसी है वो ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है, उसके अंदर ऑटोक्रेटिक जो है
और अवाम की सपोर्ट है, इसको अवाम की हिमायत भी हासिल है इस तरह के सोच को?
जी जी फिलहाल तो अवाम को सपोर्ट है, क्योंकि देखें उस मुल्क में और कोई लीडर भी नहीं है, मतलब कोई ऐसी जमात नहीं है कि जो AKP को इस वक्त पॉपुलर लेवल पे वो इलेक्शन में चैलेंज कर सके। सदर अर्दोगान जो है वो बहुत बताते खुद बहुत पॉपुलर है, फिर ऊपर से जो कू हुआ है कू ने उसकी मजीद पॉपुलरिटी बढ़ा दी है, तो और अगर बढ़ा है मतलब एक तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ी जरूर है, लेकिन वो जो बहाने हैं या जो कू ने एक ऐसे हालात क्रिएट किए कि जहां वो बहुत सारे इख्तियारात और बहुत सारे इकदाम करने के लिए उनके खिलाफ कोई अब वो क्रिटिकल मैच नहीं है, क्योंकि वो जस्टिफाई कर सकते हैं देखें जी कू हुआ था, निज़ाम को धर्म भरम करने की कोशिश की जा रही थी और अभी भी खतरात मौजूद हैं, तो हमें जो है वो सख्त इकदाम करने की जरूरत है।
तो ये बताइएगा कि इस तरह की जो हुकूमत है उसका फिर जो समाज पर मुआशरे पर असर पड़ेगा वो किस तरह देखते हैं आप?
देखें समाज पे तो मुज़िर असरात पड़ते हैं, क्योंकि जो है अगर समाज के अंदर से जो है देखें तुर्की बहुत बड़े जमाने से एक जमहूरी मुल्क है, वहाँ जमहूरी अकदार जो है वो मुआशरे में पहले से मौजूद हैं, तो अगर इन नए इख्तियारात को लेके तो डिसेंट को सप्रेस किया जाएगा, मतलब मीडिया को शट डाउन करने की कोशिश की जाएगी, अगर जो है वो के जी ये देखें रियासत को खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, फिर जो सीरिया के अंदर जो हालात हैं वो और बहाना बना रहे हैं कि वो इस किस्म के कार्रवाई करें, सख्त किस्म की जो है मतलब इख्तियारात उनके पास हों, इकदाम करें, तो वो मुआशरे के अंदर जो है एक जिसे कहते हैं दरारें आ जाएंगी, और वो लोग जो हैं जो कि ऐसे निज़ाम को तस्लीम नहीं करना चाहते जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठेंगे, और अगर वो कमज़ोर भी हैं तो ये मुआशरे को और रियासत को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो है ये ईंधन है।
वाशिंगटन से ये थे मशरिक वस्ता के तजियाकार कामरान बुखारी। आइए अब बराह रास्त चलते हैं दुबई, जहां पाकिस्तान सुपर लीग के दो मैचेस में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड से और कराची किंग्स का क्वेटा ग्लेडिएटर से। इस वक्त दुबई से मौजूद हैं BBC उर्दू के स्पोर्ट्स रिपोर्टर अब्दुलरशीद शकूर। शकूर, इससे पहले कि आप हमें इन मैचों की तफसील बताएं, ये बताइए कि जो इंक्वायरी हो रही थी, जो पूछगछ हुई थी तीन खिलाड़ियों की के साथ आज, उसमें मजीद क्या अपडेट है?
जी, जो मजीद पेशरफ ये हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि इन तीनों खिलाड़ियों को पूछगछ के बाद क्लियर कर दिया गया है और अब वो PSL के जो मैचेस हैं वो खेल सकते हैं और अब उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, उनको क्लियर कर दिया गया है, जिसमें मोहम्मद इरफान, शाज़ेब हसन और जुल्फकार बाबर शामिल हैं।
तो ये तो बहुत खुशखबरी होगी उन तमाम लोगों के लिए जो इन मैचों में और इन खिलाड़ियों से कई तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। आज के मैचेस का जरा जिक्र कीजिएगा कि आज के जो मैचेस थे वो क्या हुए?
जी, आपसे कुछ देर पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का मैच, जैसा कि आपने बताया शुरू में, वो खत्म हुआ है। लाहौर कलंदर ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। इस्लामाबाद ने 158 रन बनाए थे, जिसमें मिसबाहुल हक ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, 61 रन स्कोर किए, 5 छक्के उन्होंने लगाए, 3 चौके लगाए, लेकिन लाहौर कलंदर ने भी भरपूर जवाब दिया और 4 विकेटों के नुकसान पर जैसन रॉय के 60 रन नॉट आउट की बदौलत उसने ये मैच जीत लिया है। तो अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर दूसरा मैच कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान शुरू होने वाला है।
अच्छा, तो क्या तवक्कुआत हैं इस मैच से, क्या नजर आ रहा है, किसका पलड़ा भारी देखते हैं?
जी, इस टूर्नामेंट में अभी तक जो मैचेस हुए हैं वो अब बराबर के ही हैं, यानी कि लाहौर कलंदर जो है वो पहला मैच हारी, आज वो जीती है। क्वेटा ने लाहौर को शिकस्त दी थी बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद 8 रन से, तो क्वेटा की टीम भी बहुत अच्छी है, लेकिन कराची की जो बॉलिंग अटैक है और स्पेशली कराची की जो बैटिंग है वो पहले मैच में नहीं चली, जैसे क्रिस गेल, कुमार संगकारा, ये नाकाम हुए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आज भी खामोश हों। ये तोपे अगर आज गर्जी तो फिर कराची के लिए अच्छा चांस है कि वो एक अच्छा स्कोर करके क्वेटा को शिकस्त दे सके। लेकिन T20 है, इस पर कोई चीज यकीन से नहीं की जा सकती, कोई पेशगोई नहीं की जा सकती, ये अब सबको पता है।
दुबई से अब्दुल रशीद शकूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सैरबीन के प्रोग्रामों में और हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपके तज्जिये और आपकी खबरें हम देखते और पढ़ते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सैरबीन अभी जारी है, प्रोग्राम में आगे चलकर सुनिएगा हमारा हफ्तेवार कॉलम दूसरा पहलू, और इसके अलावा उन 7 पाकिस्तानियों का तस्करा भी रहेगा जो सना यमन से वापस आए हैं और वो वहां 10 साल से कैद में थे। सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
अफगान जलेबी, मशरूम फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भैया भैया।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप।
और अब खेलों की खबरें नाजिया गुलजार के साथ।
दुबई में जारी पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे दिन के पहले मैच में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए मुकर्र 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 158 रन स्कोर किए थे। कप्तान मिसबाउल हक ने नॉट आउट रहते हुए सबसे ज्यादा 61 रन स्कोर किए। आज होने वाले दूसरे मुकाबले में कराची किंग्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स के आमने सामने होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने बैन अल-अक़वामी सिंडिकेट से मुबैना तौर पर राबिते के सिलसिले में शर्जील खान और खालिद लतीफ की मुअत्तली के बाद आज मोहम्मद इरफान, शाहजेब हसन और जुल्फिकार बाबर से पूछगिछ की है। चेयरमैन नजम सेठी के मुताबिक एंटी करप्शन यूनिट ने तहकीकात का दायरा वसी किया है, तहकीकात जारी रहेंगी, ताहम ये खिलाड़ी PSL खेलते रहेंगे। ICC T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 147 रन से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है, जहां कल उनका मुकाबला इंडिया से होगा। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्र 20 ओवर्स में 309 रन बनाए, जवाब में इंग्लैंड की टीम महज 162 रन बना सकी। उधर जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ 5वें वनडे में 88 रन की वाजे कामयाबी के साथ न सिर्फ सीरीज 0 के मुकाबले में 5 से जीतने में कामयाब हुई, बल्कि वो वनडे की नंबर 1 टीम बन गई है। कोलंबो में होने वाले खवातीन के क्वालिफायर मैच में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। टेनिस के इक्वाडोर ओपन में मर्दों के सिंगल मुकाबलों के क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के थॉमस ब्लोसी ने अर्जेंटीना के रिंसो ओलिव को और इटली के पाउलो लोरेंजी ने अमेरिका के राजीव रैम को, जबकि स्पेन के अल्बर्टो रामोस ने स्पेन के ही रोबर्टो कार्बोलिस को मात दी। फुटबॉल इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबलों में मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला वटफर्ड और लिवरपूल टॉटनहम के मध्य मुकाबले आ रहा है।
खेलों का अहवाल पेश कर रही थी नाजिया गुलजार। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में शरीक 2 ऐसी शख्सियात से गुफ्तगू आने को है जो कराची की पुरानी बस्तियों के माजी के हालात बयान करेंगे, और इसके अलावा बॉलीवुड फीचर प्रोग्राम में शामिल रहेगा, लेकिन यहां प्रोग्राम के निसफ हिस्से पर पेश है खबरों का खुलासा।
عراق کے دارالحکومت بغداد میں حکومت مخالف مظاہرے کے دوران جھڑپوں میں ایک عراقی پولیس اہلکار مارا گیا ہے جبکہ کئی زخمی ہوئے ہیں۔ مظاہرے میں مذہبی رہنما مقتدی الصدر کے ہزاروں حامیوں نے کرپشن کے الزام پر حکومت مخالف نعرے لگائے۔ افغانستان کے صوبے ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ میں ایک مرکزی بینک کے باہر کار بم دھماکہ ہوا۔ صوبائی گورنر کے ایک ترجمان کے مطابق حملے میں 6 افراد ہلاک جبکہ 21 زخمی ہوئے۔ ترکی میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ صدر کے اختیارات میں اضافے کے حوالے سے تجاویز پر 16 اپریل کو ریفرنڈم کرایا جائے گا۔ صدر رجب طیب اردوغان نے جمعے کو اصلاحات کے بل پر دستخط کیے ہیں جس سے رائے شماری کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نازش ظفر سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے یہ خبر کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے کراچی کے قریب واقع گڈانی کے علاقے میں ایک کارخانے میں پیش آنے والے واقعے میں ایک مزدور ہلاک اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں 2 مختلف واقعات میں 31 مزدور جل کر ہلاک ہوئے تھے۔ اس علاقے میں تسلسل کے ساتھ اس نوعیت کے واقعات پر پاکستان کے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
گڈانی میں ایک سینئر پولیس اہلکار نے بتایا کہ مزدور کی ہلاکت کا واقعہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے کارخانے میں پیش آیا۔ اہلکار کے مطابق کارخانے میں کام کے دوران 9 مزدور گر گئے جس کے باعث ان میں سے 1 ہلاک جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ گڈانی بلوچستان کے ضلع لسبلہ میں واقع ہے۔ یہ بلوچستان کا واحد ضلع ہے جہاں جدید صنعتیں موجود ہیں، لیکن حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے وہاں حادثات تسلسل کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں، جس کا اندازہ حال ہی میں گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں پیش آنے والے واقعات سے لگایا جا سکتا ہے، جن میں 31 مزدور جل کر ہلاک ہو گئے۔ اس پر نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس پاکستان کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔
جو پہلے ادھر ہوتا رہا ہے وہ تو ایک تماشا ہی ہے نا، کہ یہاں پہ کوئی جو مرضی لوگ کرتے رہے۔ اگر یہاں پہ پہلے وہ ریگولیشنز نہیں تھے یا چیزیں نہیں تھیں، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ وہ منمانی کریں اور ملک کی دولت کو خراب کریں اور دھیان نہ دیں۔ کوئی چیک کرنے والا ہے ہی نہیں۔
گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں ایک بڑا واقعہ گزشتہ سال نومبر جبکہ دوسرا اس سال جنوری میں پیش آیا تھا۔ گڈانی میں پیش آنے والے ان واقعات کے باعث 3 روز قبل کمیشن کے چیئرمین کی سربراہی میں ایک وفد نے علاقے کا دورہ کیا تھا۔ جسٹس چوہان کے مطابق وہاں قانون کی حکمرانی نظر نہیں آتی۔
تو یہاں پہ ہم تو اپنے رپورٹ میں اس کا اجاگر کریں اس بات کو کہ یہاں پہ رول آف لا اس طرح نہیں ہے جو ہونا چاہیے ایک سویلائزڈ ملک میں۔ کوئی سائنٹیفک اپروچ شپ بریکنگ میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ابھی کوشش ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے، کوشش ہو رہی ہے۔
کمیشن کے سربراہ کا کہنا تھا کہ حکومت کو چوکس ہونا پڑے گا۔
گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے نا کہ وہ واچ فل ہو اور اکاؤنٹیبل بنائے ان لوگوں کو جو خرابے کی جڑ ہیں۔ تو اگر ان کو آپ اکاؤنٹیبل ہی نہیں بنائیں گے تو پھر تو اور لوگ بھی آئیں گے تو ایسے ہی کریں گے۔ یہ تو مجھے افسوس ہوا دیکھے کہ پاکستان کا حصہ ہوتے ہوئے اس میں دھیان ہی نہیں ہے۔ اور
دوسری جانب سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ حکومت بلوچستان گڈانی شپ بریکنگ یارڈ اور دیگر علاقوں میں مزدوروں کے لیے حفاظتی انتظامات کو بہتر بنا رہی ہے، اور اس سلسلے میں گڈانی شپ بریکنگ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
یمن کے دارالحکومت سنا کی جیل میں قید گزشتہ تقریباً 10 برس سے 7 پاکستانی ماہی گیر واپس کراچی پہنچ گئے ہیں۔ عالمی ریڈ کراس ICRC کے مطابق 7 ماہی گیروں کو سنا کے حکام سے بات چیت کے بعد رہا کرایا گیا، اور اس کے بعد انہیں وہاں سے جبوتی اور پھر ایک خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی منتقل کیا گیا۔ مزید تفصیل فراز ہاشمی سے۔
ICRC کے ترجمان نجم عباسی نے بتایا کہ 4 ماہی گیروں کا تعلق بلوچستان اور 3 کا تعلق کراچی سے ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے نجم عباسی نے بتایا کہ ICRC کو گزشتہ برس اپریل میں تنظیم کے کارکنوں کے سنا کی سینٹرل جیل کے دورے کے دوران ان ماہی گیروں کے بارے میں معلوم ہوا تھا، جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ کے حکام کو پہلے سے ان کے بارے میں علم تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی دفتر خارجہ کو اس بارے میں آگاہ کیا تو انہوں نے ماہی گیروں کی واپسی میں تعاون کرنے کا کہا تھا، جس کے بعد یمن میں ان کے دفتر نے سنا میں حکام سے مذاکرات کے بعد انہیں رہا کرایا۔ انہوں نے بتایا کہ 7 افراد تقریباً 10 برس پہلے 2 مختلف واقعات میں یمن کی سمندری حدود میں داخل ہونے پر حراست میں لیے گئے اور بعد میں انہیں قید کی سزا سنا کر سنا کی جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ نجم کے مطابق ماہی گیروں نے انہیں بتایا کہ مزید 3 پاکستانی ماہی گیر اس وقت یمن میں قید ہیں، تاہم ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ماہی گیروں میں سے ایک عمر رسیدہ اور انہیں ویل چیئر پر واپس لایا گیا۔ بقول ماہی گیروں کے ان کی کشتیاں خراب ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں یمن کے ساحل پر جانا پڑا اور وہاں حکام نے انہیں گرفتار کر لیا۔ خیال رہے کہ پاکستانی ماہی گیروں کی بین الاقوامی سمندری پانیوں کی خلاف ورزی کے واقعات اکثر اوقات سامنے آتے رہتے ہیں اور اس وقت بھی سینکڑوں کی تعداد میں ماہی گیر انڈیا کی جیلوں میں قید ہیں۔ ماہرین کے مطابق ماہی گیروں کی بین الاقوامی قوانین سے لا علمی اور جدید آلات کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ اکثر سمندری حدود کی خلاف ورزیوں پر مشکل میں گھر جاتے ہیں۔
فراز ہاشمی، صوفی میوزک کے مداح بڑی تعداد میں لاہور کے الحمرہ کلچرل کمپلیکس کا رخ کر رہے ہیں، جہاں آج سے 15th رفیع پیر صوفی میوزک فیسٹیول کا آغاز ہوا ہے۔ 2 روزہ فیسٹیول میں ملک بھر سے 26 صوفی گلوکار اور 400 سے زائد فنکار حصہ لے رہے ہیں۔ لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ۔
موسیقی کے مختلف سٹائلز میں صوفی موسیقی کو پاکستان میں ہمیشہ ہی سے ایک اہم مقام حاصل رہا ہے۔ صدیوں سے صوفیانہ کلام اس خطے کے لوگوں کو متاثر کرتا رہا ہے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ صوفی موسیقی کے اسی جشن کو رفیع پیر تھیٹر ورکشاپ لاہور کے الحمرہ کلچرل کمپلیکس میں ایک بار پھر منا رہا ہے۔ صوفی فیسٹیول میں پاکستان بھر سے ہر سال نامور صوفی گلوکار حصہ لیتے ہیں۔ اس سال بھی اس 2 روزہ 15th صوفی فیسٹیول میں 26 نامور گلوکار پاکستان بھر سے حصہ لیں گے۔ فیسٹیول میں پاکستان کے 4 صوبوں کی نمائندگی ہوگی اور مجموعی طور پر 2 دنوں میں تقریباً 400 سے زائد موسیقار اور فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ فیسٹیول کے پہلے روز اسٹیج پر پرفارم کرنے والوں میں رضوان معظم، علی سیٹھی، اختر شنال زہری، زرسنگا، شاجو راگ فقیر، نیازی بردرز، نگت چودھری، کرشن لال بھیل، چاند سورج، گونگو مٹھو سائیں، میاں میر قوال اور بشرا ماروی شامل ہیں۔ رفیع پیر تھیٹر ورکشاپ کے عثمان پیرزادہ نے فیسٹیول شروع ہونے سے ایک روز قبل میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ نوجوان گلوکار صوفی موسیقی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ صوفی قدریں، جو کہ بھائی چارے اور امن کی پیامبر ہیں، ان کو نوجوان نسل تک پہنچایا جائے۔ عثمان پیرزادہ کا کہنا تھا کہ رفیع پیر تھیٹر ورکشاپ کی ٹیم نے فیسٹیول کی تیاری پر خصوصی محنت کی ہے اور وہ امید رکھتے ہیں کہ لوگ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کو پسند کریں گے۔ فیسٹیول اتوار کے روز الحمرہ کلچرل کمپلیکس میں اختتام پذیر ہوگا۔ عمر دراز، بی بی سی، لاہور۔
ادھر کراچی میں لٹریچر فیسٹیول کا آج دوسرا روز ہے۔ اس ادبی میلے میں دوسرے موضوعات کے علاوہ سیاسی اور سماجی موضوعات پر بھی بات ہو رہی ہے۔ کراچی کے قدیم علاقوں کے محقق اور مصنف گل حسن کلمتی اور رمضان بلوچ بھی اس موقع پر موجود تھے، جن سے ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے بات کی۔
سامعین، میں ہوں ریاض سہیل۔ اس وقت ہم کراچی لٹریچر فیسٹیول میں موجود ہیں، جہاں پہ پاکستان کے مختلف سیاسی اور معاشی موضوعات پر تبصرے بھی ہو رہے ہیں، تجزیے بھی ہو رہے ہیں اور کتابوں کی لانچنگ بھی ہو رہی ہیں۔ کچھ ایسے موضوعات ہیں جو اس میں نظر نہیں آتے ہیں، اس میں ایک کراچی شہر کا ماضی اور حال ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے رمضان بلوچ صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اپنی کتاب لکھی ہے لیاری کی ادھوری کہانی۔ اس کے ساتھ گل حسن کلمتی صاحب موجود ہیں، جن کی حالیہ کتاب کراچی کے جزائر کے نام سے آئی ہے، جو سندھی زبان میں ہیں۔ پہلے ہم رمضان بلوچ صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ لیاری کی ادھوری کہانی ابھی تک مکمل کیوں نہیں ہوتی۔
دیکھیں، کہانی شہروں کی یا علاقوں کی کبھی ختم ہوتی نہیں ہے، یہ تو تسلسل جاری رہتا ہے۔ اور جہاں تک لیاری کی بات ہے تو لیاری کی کہانی جو ہے اس زمانے کی بات ہے جب یہاں پر جو ہے کراچی میں امن تھا، بھائی بندی تھی، برداشت کا مادہ تھا اور کوئی نہ مذہبی کوئی نفرت تھی اور نہ اس سلسلے کی کوئی اور بات تھی۔ تو میری کتاب جو ہے وہ ماضی کے ان خوشگوار جو ہے حالات کو آپ پیش کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ایک جدوجہد کی بھی بات ہے کہ ایک غریب بچہ جو ہے وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو کون کون سے مسائل سے دچار ہونا پڑتا ہے۔
گل حسن صاحب، آپ نے جو سندھی زبان میں کتاب لکھی تھی کراچی سندھ کی ماری، اس میں آپ نے وہاں پر لیاری میں خاص طور پر جو گینگ ہیں ان کا بھی ذکر کیا، یہ کب سے موجود ہیں یہ کراچی میں؟ اب تو ایسا لگتا ہے کہ لیاری جب سے تب سے یہ گینگ بھی ہیں۔
لیاری کی گینگ کی کہانی جو شروع ہوتی ہے وہ ایوب
خان کے دور میں لیاری کو حاصل کرنے کے لیے ہارون فیملی اور بھٹو نے لیاری پر میں یہ کہوں کہ قبضہ کرنے کے لیے یہ گینگ بنائے تھے، ان کی سپورٹ کی تھی۔ اس وقت اتنے بڑے بڑے گینگ نہیں تھے، وہ چاقو گرارا والا چاقو نکال کر اسی طرح کے جو کالا ناگ نبی بخش اس سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ دو گروپ تھے، ان گروپوں نے ان کی سپورٹ کی، ایک دوسرے کو سیاسی لوگوں کو اٹھانے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے۔ اس وقت اس سلسلہ تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا کہ چھوٹی موٹی ڈکیتیاں کرتے تھے، یا وہ کپڑے کی اسمگلنگ تھی، سونے کی اسمگلنگ تھی، وہ ان لوگوں سے کراتے تھے، لیکن شیلٹر حاصل تھا ان کو سیاسی لوگوں کا۔ پھر اب بڑھتے 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 آپ دیکھیں، پھر اقبال ڈکیت، پھر رحمان، اب وہ بابا لاڈلا تو گیا، اب عزیر، یہ تو ہر وقت میں انہیں آپ دیکھیں کہ سیاسی پارٹیوں کی، سیاسی شخصیتوں کی سپورٹ حاصل رہی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ لیاری کو سیاسی طور پر اپنا گڑھ بنائیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ لیاری ایک ایسا علاقہ ہے کہ پورے آپ دیکھیں کیچ مکران سے، ایران سے جتنا بھی ٹرانسپورٹ آتا تھا ان کا اڈا لیاری ہوتا تھا، اور لیاری سے پھر وہ باقی چیزیں مختلف ملک کے شہروں میں جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے اسمگلنگ والوں کے جو لوگ تھے ان کا ایک بہت وسیع نیٹ ورک تھا اس لیاری میں۔ تو اس نیٹ ورک کی وجہ سے پھر آستے آستے سیاسی دشمنیاں، پھر لاسانی تنظیمیں جو بیچ میں آ گئیں، پھر ایک دوسرے کو استعمال کرنا لیاری کو فتح کرنے کے لیے، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، باقی جتنے دور کس طرح ان کو ہم لیاری پر قبضہ کریں سیاسی حوالے سے۔
رمضان ملک صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت جو بلوچ تحریک ہے، کیا اس کے اثرات لیاری پر ہم دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، یہ نیشنلسٹ جو تحریکیں ہیں یہ لیاری میں پہلے بھی موجود تھیں۔ اس سے پہلے جو ہے جب 60s کے آخر میں جو ہے BSO ایک بہت زبردست جو ہے اسٹوڈنٹس کی تنظیم تھی اور کافی طاقتور تھی اس زمانے میں، پولیٹیکلی، سوشلی اور عوام کے حمایت کے لحاظ سے، سپورٹ کے لحاظ سے اور نظریات کے لحاظ سے۔ تو اس دور میں بدقسمتی سے جو ہے پھر نیشنل عوامی پارٹی کے جب دو حصے ہو گئے تو BSO کے بھی دو حصے ہو گئے، تو اس میں طاقت کا بٹوارا ہوا اور اس میں جو ہے BSO کو اور جو نیشنلسٹ تحریک جو ہے اس کو کافی نقصان پہنچا۔ اب جو پوزیشن ہے، اب بظاہر تو لیاری میں اتنی تحریک نظر نہیں آتی ہے نیشنلزم کی اب جو ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کی ہمدردیاں ہیں، ظاہر ہے بلوچستان ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور وہاں سے جو خونی رشتہ ہے یا جو لوگوں کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ تو ختم نہیں ہو سکتے۔ اگر بلوچستان میں حالات صحیح نہیں ہیں تو اس کی بے چینی ظاہر ہے لیاری میں بھی ہوگی، لیکن یہ کہ وہ جس پیمانے پہ جو سپورٹ جسے کہتے ہیں، وہ سیاسی سپورٹ یا ان کے جو ہے ان کے لیے جو ہے کوئی ایسی تحریک چلے کہ بھئی وہ ساتھ دیں، تو ابھی تک تو مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے۔
ریاض سہیل گفتگو کر رہے تھے گلحسن کلمتی اور رمضان بلوچ سے۔ اور اب سنتے ہیں دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتے وار کالم دوسرا پہلو۔
بھارت کی ریاست اتر پردیش میں ریاستی اسمبلی کا انتخاب شروع ہو گیا ہے۔ یہ ملک کی سب سے بڑی ریاست ہے اور اس کی آبادی 20 کروڑ سے زیادہ ہے، اسی لیے یہاں ووٹنگ 7 مرحلوں میں پوری کی جائے گی۔ رائے دہندگان کا دل جیتنے کے لیے سیاسی جماعتیں مفت اسمارٹ فون، سائیکلز، اسکالرشپ اور ملازمتیں وغیرہ دینے کا وعدہ کر رہی ہیں۔ ان انتخابات میں ایک طرف حکمراں جماعت سماجوادی پارٹی ہے جس نے کانگریس سے انتخابی اتحاد کیا ہے۔ اس سے قبل دونوں جماعتیں ہمیشہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوا کرتی تھیں۔ 30 برس قبل تک اتر پردیش کانگریس کا گڑھ ہوتا تھا۔ اتر پردیش میں اس کی مضبوطی مرکز میں اس کی حکومت کی ضامن ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ملک کی سب سے بڑی پارٹی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اسے ایک علاقائی جماعت سے سمجھوتا کرنا پڑا۔ یہ کانگریس کے وجود کی لڑائی ہے۔ اگر وہ اتحاد کے بغیر لڑتی تو ریاست میں اس کا خاتمہ یقینی تھا۔ سماجوادی پارٹی سے انتخابی اتحاد نے کانگریس کے لیے ریاست میں اقتدار میں آنے اور پارٹی کو دوبارہ زندہ کرنے کے راستے کھول دیے ہیں۔ دوسری جانب اکھلیش یادو بھی اپنے والد اور پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادو کی پرانے طرز کی سیاست سے آزاد ہو کر ایک جدید نہج کی سیاست کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ کانگریس سے اتحاد سے انہیں انتخابی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اکھلیش یادو اس وقت ملک کے سب سے نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا لب و لہجہ ٹھہرا ہوا ہے۔ دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح حریف رہنماؤں پر وہ کبھی ذاتی نوعیت کے سیاسی حملے نہیں کرتے، ان کا انداز مثبت ہے اور نظر بہت دور تک کی سیاست پر ہے۔ حال میں جس طرح انہوں نے اپنی پارٹی کے اندرونی انتشار کے دوران خود کو ایک فیصلہ کن رہنما کے طور پر ثابت کیا، اس سے قومی سطح پر ان کا سیاسی قد بڑھ گیا ہے۔ دوسری جانب انتخاب میں بی جے پی ہے۔ بی جے پی کی انتخابی مہم کی قیادت خود وزیر اعظم نریندر مودی کر رہے ہیں۔ ان کے لیے اتر پردیش کا انتخاب جیتنا انتہائی اہم ہے۔ 2014 کے پارلیمانی انتخاب میں مودی کی مقبولیت اتنی زیادہ تھی کہ پارٹی کو اتر پردیش میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ اتر پردیش میں بی جے پی کے لیے جیتنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ وزیر اعظم کی مقبولیت برقرار ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ اس لیے ضروری ہے کہ یہاں جیتنے سے بی جے پی کو پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا میں اکثریت حاصل ہو جائے گی، جو نئے قانون اور قانون میں ترمیم کی منظوری کے لیے ضروری ہے۔ بی جے پی نے عام طور پر ترقی اور بہتر حکومت دینے کے نعرے پر مہم چلائی ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے بی جے پی کے رہنماؤں نے تین طلاق، مذبح خانے بند کرنے اور بعض مسلم اکثریتی علاقوں سے ہندوؤں کے مبینہ انخلا جیسے متنازع سوالوں پر بحث چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے انتخاب میں ان کی گھبراہٹ اور دباؤ کا پتہ چلتا ہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ابھی تک ریاست کے الیکشن میں کئی کوششوں کے باوجود مذہب کی بنیاد پر کوئی تفرقہ نہیں پیدا ہو سکا ہے۔ تیسرے محاذ پر مایاوتی کی بہوجن سماج پارٹی ہے۔ ابتدا میں ان کی پارٹی کافی پر امید نظر آ رہی تھی، لیکن رفتہ رفتہ اس کے اعتماد میں کمی آئی ہے۔ بہوجن سماج پارٹی نے 403 رکنی اسمبلی کے لیے اپنی پارٹی سے تقریباً 100 مسلم امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے۔ اتر پردیش کے علماء کی ایک اہم لابی علماء کونسل، دلی کی جامع مسجد کے امام اور لکھنؤ کے ایک سرکردہ شیعہ عالم نے مسلمانوں سے بہوجن سماج پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ یہ علماء ہر انتخاب میں اس طرح کی اپیلیں کرتے رہے ہیں، لیکن مسلم ووٹرز دوسرے ووٹروں کی طرح اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر ہی ووٹ دیتے ہیں۔ علماء کی ان اپیلوں کی اہمیت ملک کی سیاست میں اپنا جواز برقرار رکھنے سے زیادہ نہیں ہے۔ اتر پردیش کے انتخابات 7 مرحلوں میں پورے کیے جائیں گے۔ ان کے نتائج کا بڑی بے چینی سے انتظار رہے گا، کیونکہ یہ ملک کی مستقبل کی سیاست کا رخ طے کریں گے۔ شکیل اختر، بی بی سی، لکھنؤ۔
سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ On the roof, in the rain, on the roof, in the rain, on the roof, in the rain, on the roof, in the rain.
کس نے سوچا تھا کہ گریٹ گرینڈ مستی جیسی اڈلٹ کامیڈی کرنے والے وویک اوبرائے سیدھے ہارورڈ یونیورسٹی چلے جائیں گے؟ خبر ہے کہ وویک کو یونیورسٹی نے بالی ووڈ پر لیکچر دینے کے لیے انوائٹ کیا ہے۔ ریئلی؟ نہ، وویک اوبرائے اور بالی ووڈ پر لیکچر، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ اینی ویز، میں ہوں نصرت جہاں اور ایک بار پھر حاضر ہوں بالی ووڈ کی تازہ خبروں کے ساتھ آپ کے اپنے پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں۔ آج سنیے گا کہ عامر خان کو رونا کیوں آتا ہے، عالیہ بھٹ اچھی بہو بنیں گی یا دلہن، بتائیں گے ورن دھون، اور انوشکا بن گئی ہے بھوت۔ عامر خان فلم دنگل کی زبردست کامیابی کے بعد اب ہگز آف ہندوستان کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور آج کل ایک نئے انداز میں نظر آ رہے ہیں جو فلم میں ان کے لک کی ایک جھلک ہے۔
باپو صحت کے لیے تو تو ہانیکارک ہے، باپو صحت کے لیے تو تو ہانیکارک ہے۔
عامر کا کہنا ہے کہ ان کی فلم کی کامیابی ان کے لیے لوگوں کا پیار ہے۔ ہاں صاحب، ایموشنل کر دیا آپ نے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو اتنا رونا کیوں آتا ہے؟ کیا دنگل کے دوران بھی روئے تھے آپ؟
کب میں نہیں رویا، جب میں کہانی سن رہا تھا تب میں رویا، جب ہم ریہرسل کرتے تھے تب میں رویا، کیونکہ سینز ہی ایسے ہیں ایک دم بھاوک کر دیتے ہیں، اور میکنگ کے دوران، شوٹنگ کے دوران سارے کاسٹ کرو کے ساتھ ہمارا اتنا اچھا ایک ریلیشن شپ، ایک بانڈنگ پیدا ہوئی، تو جب فلم کمپلیٹ ہوئی تب میں رویا۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم ٹریلر دیکھا اپنا یوٹیوب پہ، تو میں فلائٹ پہ تھا، ثانیہ، فاطمہ اور میں، ہم تینوں ٹریول کر رہے تھے، فرسٹ ٹائم اٹ ہیڈ کم آن یوٹیوب، اس پہ دیکھ کے جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تب میں رویا۔ تو بہت روتا ہوں میں، بڑا جذباتی آدمی۔
کو ایک بار بول دیا نا، نہیں کرنی ہے شادی، نہیں سمجھ آتا؟
بہت گھٹیا حرکت کیے ہو ہمارے گھر رشتہ بھیج کے، اگلی بات تھانے میں کمپلین کر دیں گے، مولیسٹیشن کے جرم میں سیدھا اندر ہو جاؤ گے، یہ بات اپنے بھیجے میں گھسا کر۔ ताला मार।
आलिया भट्ट और वरुण धवन अपनी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म के ट्रेलर्स को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वैसे आलिया और दुल्हनिया, ये क्या बात हुई?
मेरे हिसाब से आलिया बहुत ही अच्छी बहू बनेगी।
मतलब बीवी नहीं बनूंगी अजी,
बहू बहू रानी। आई फील विल बी अ गुड बहू रानी।
बट बहू टू हू? टू द सासू मां।
टू द सासू मां।
तो व्हाट अबाउट द हस्बैंड?
दैट आई कांट से, आई डोंट नो।
आलिया अच्छी बीवी होंगी या नहीं ये तो आपने बताया ही नहीं। चले अगली बार सिद्धार्थ से पूछ लेंगे। इनका ब्रेकअप होगा या नहीं ये तो बात की बात है। हाँ, इनकी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस जरूर करती हैं। अनुष्का एक ऐसी अदाकारा है जो नित नए किरदारों में नजर आती है। अब आप जल्दी ही अनुष्का को फिल्म फिलौरी में एक भूत के रूप में देखेंगे।
शादी पेड़ से नहीं लड़की से होती है, वहाँ एक ही लड़की थी मैं।
आप मरने से पहले जिंदा थी?
नहीं नहीं, मैं तो पैदाइशी भूत हूँ।
क्या
क्या उल्लू हो?
अनुष्का जी, आखिर क्या क्या कर लेती हैं आप?
मुझे लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बट अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई एम वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट दैट मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। एंड आई हैव बीन गिवन द काइंड ऑफ रोल्स। आजकल के जमाने में कैरेक्टर्स इज व्हाट, एक्चुअली हमेशा से कैरेक्टर्स इज व्हाट मेक्स समवन लव्ड, यू नो, बाय फैंस।
बेबो यानी करीना कपूर नवाब तैमूर अली खान पटौदी की पैदाइश से पहले भी पूरी तरह एक्टिव थी और उनकी आमद के बाद फिर चल पड़ी, वो भी रैंप पर। क्यों बेबो, बड़े नवाब क्या बेबी सिटिंग कर रहे हैं?
वी शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, इट्स लाइक ही इज माई कार एंड आई एम हिज की। सो की एंड का जो स्क्रीन पे था अब रियल लाइफ में भी हो रहा है। एंड ही इज वेरी सपोर्टिव, सो व्हेन ही इज वर्किंग आई एम एट होम एंड व्हेन आई एम वर्किंग ही इज एट होम। एंड दैट्स द वे आई थिंक every man and woman should be and husband should be to their woman.
Kabhi khamosh baithoge, kabhi kuch gungunaoge.
Jagjit Singh bharat ke ek iconic ghazal singer rahe hain, unhe ghazal king kaha jata tha. 1970 और 80 की दिहाई में जगजीत सिंह और उनकी बेगम चित्रा सिंह ने अपनी गजलों के साथ गायकी के हलकों में अपना एक अलग मुकाम बनाया।
कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे।
फिल्म अर्थ और साथ साथ में जगजीत सिंह की गजलों ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की। भारत में गजलों की मकबूलियत को बहाल करने में उनका अहम किरदार तसव्वुर किया जाता है।
ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ।
तो जगजीत गजल की जानिब कैसे माइल हुए, सुनिए उन्हीं की जबानी।
ये तो बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है। कोई 40-45 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, उसी वक्त मैंने गजल की तरफ मेरा रुझान था, क्योंकि उस वक्त फिल्म म्यूजिक जो था वो भी गजल बेस्ड ही था। 90% सॉन्ग वर गजल बेस्ड। तो वो से मेरे सिस्टम में एक गजल का मीटर जो है, गजल का बहर जो है वो आ गया था। तो क्योंकि म्यूजिक सीखना शुरू किया मैंने, और साथ साथ में कॉलेज में तो लाइट म्यूजिक गाना पड़ता है, तो लाइट म्यूजिक गाने के लिए गजल को अडॉप्ट किया। तो धीरे धीरे फिर मैंने इसको मेन स्ट्रीम में लिया है।
मुझसे बिछड़ के खुश रहते मेरी तरह तुम भी झूठे।
जगजीत सिंह ने 1961 में ऑल इंडिया रेडियो पर गाने कंपोज करने का काम शुरू किया। उनका कहना था कि सिंगिंग का उनका टैलेंट उनके वालिद ने पहचाना और बाकायदा उनकी मौसीकी और क्लासिकी गाने की तरबियत शुरू हुई।
मेरे फादर चाहते थे कि म्यूजिक सीखूं। पहले उन्होंने एक सूरदास मास्टर थे छगनलाल शर्मा, उनके साथ भेजा। एक साल वहाँ सीखा मैंने, हारमोनियम बजाना सीखा, थोड़े बहुत राग सीखे। फिर उन्होंने एडवांस टीचर को पकड़ के लाए, उस्ताद जमाल खान साहब वहाँ रहते थे। तो उनसे फिर धुपद धमार, ये ठुमरी, ख्याल सब सीखना शुरू किया। मेरे हॉस्टल में रहता था लेकिन हॉस्टल में मेरा तानपुरा मेरे साथ रहता था और मेरी कोशिश ये रहती थी कि मेरा जो रूम पार्टनर हो वो ऐसा हो जो तबला जानता हो। 65 में मैं मुंबई आ गया था टू मेक इट एज ए करियर।
तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे। तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, हम तुम्हारे तो हैं ये क्या गम।
जगजीत सिंह और चित्रा की मुलाकात 1976 में हुई। चित्रा ने अपने शौहर से तलाक लेकर जगजीत से शादी की और दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने विवेक रखा।
तेरे आने की जब खबर महकी तेरी खुशबू से सारा घर महकी।
चित्रा और जगजीत भारत में गजल गाने वाली इंतहाई कामयाब जोड़ी थी और बॉलीवुड के साथ साथ बैरून मुमालिक में उनके कॉन्सर्ट्स बहुत मकबूल थे, तो गजल गायकी में करियर बनाना कितना मुश्किल रहा?
नहीं, गजल सिंगिंग में देखिए क्या है, एक तो क्या प्रॉपरली मौसीकी सीखनी पड़ेगी आपको। गजल सिंगिंग इज नॉट ए जोक, आपको क्लासिकल ठुमरी गाना आना चाहिए, ठुमरी में क्या रंग है, क्लासिकल कैसे राग अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या है, वो सब सीखना पड़ेगा। दूसरा आपको जबान आनी चाहिए थोड़ी बहुत, उर्दू जुबान भी तो आनी चाहिए ना। अच्छा, तीसरा आपका एटीट्यूड करेक्ट होना चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए, ओवरनाइट स्टार तो बन नहीं सकते आप गजल में, तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। चौथा मीडिया का सपोर्ट होना चाहिए, मीडिया का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है गजल को, मीडिया का सपोर्ट वही फिल्म सॉन्ग को है या डांस को है।
झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं।
ये तो जगजीत सिंह की बहुत सी गजलें हिट रही, लेकिन उनकी गजल वो बारिश का पानी कामयाब तरीन गजल रही।
ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा तो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती बारिश का पानी।
जगजीत सिंह की कामयाबी का सफर शायद इसी तरह जारी रहता, लेकिन 1990 में एक रोड एक्सीडेंट में उनके 19 साल बेटे विवेक की मौत ने जगजीत को तोड़ कर रख दिया। उसके बाद 2009 में चित्रा के पहले शोहर से उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद जगजीत तो गाते रहे लेकिन चित्रा ने गाना छोड़ दिया, लेकिन जगजीत का दुख लोगों को साफ नजर आता था।
हम तो देश में निकला होगा चांद।
इससे पहले कि आपसे इजाजत ली जाए, इस हफ्ते की फिल्म पर एक नजर डालते हैं जो है अक्षय कुमार की जॉली LLB 2।
जॉली, एक केस है लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो जॉली पैसे वापस करने पड़ेंगे।
बेटा जो वकील पैसे वापस कर देना वो वकील नहीं होता,
वो पागल।
फिल्म क्रिटिक अनब बनर्जी बताएंगे कि ये फिल्म कैसी रही।
सुभाष कपूर का डायरेक्शन अच्छा है, स्क्रिप्ट बहुत दमदार है, कोर्ट रूम सीन्स बहुत मजेदार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुभाष कपूर को तीसरी फिल्म नहीं बनानी चाहिए इसी सब्जेक्ट पर, जब तक कि एक बहुत अच्छा एक मजबूत सब्जेक्ट ना मिले, क्योंकि ये फिल्म रेपिटेटिव होने का डर है। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, कहानी मजेदार है, इसलिए मैं जॉली LLB 2 को 5 में से 3 दूंगा।
तो इधर इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंड अप कैसा लगा आपको? तो अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।
BBC बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।
नुसरत जहां, आपने बारिश के पानी और कागज की कश्ती से बचपन याद दिला दिया। बॉलीवुड राउंड अप پیش کر رہی تھی نصرت جہاں. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. پروگرام کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری, پروڈیوسر فراز ہاشمی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام رولز, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم اور جاوید سمرو کو یہاں اجازت دیجیے, لیکن اگر آپ خبروں پر نظر رکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com حاضر ہے. پروگرام کے اختتام سے پہلے آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر.
نیٹو نے روسی حکومت کی مدد سے چلنے والی آن لائن نیوز ایجنسی سپوٹنک پر جھوٹ پھیلانے کا الزام لگایا ہے. اتحادی فوج کا کہنا ہے کہ سپوٹنک کی ویب سائٹ پر غلط معلومات, سازشی نظریات اور آدھے سچ پھیلائے جا رہے ہیں. ترکی میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ صدر کے اختیارات میں اضافے کے حوالے سے تجاویز پر 16 اپریل کو ریفرنڈم کرایا جائے گا. صدر رجب طیب اردوغان نے جمعے کو اصلاحات کے بل پر دستخط کیے ہیں, جس سے رائے شماری کی راہ ہموار ہو گئی ہے. افغانستان کے صوبے ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ میں ایک مرکزی بینک کے باہر کار بم دھماکہ ہوا. صوبائی گورنر کے ایک ترجمان کے مطابق حملے میں 6 افراد ہلاک جبکہ 21 زخمی ہوئے. عراق کے دارالحکومت بغداد میں حکومت مخالف مظاہرے کے دوران جھڑپوں میں ایک عراقی پولیس اہلکار مارا گیا جبکہ کئی زخمی ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.